أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے وشاق کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. دستور دنیا بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ خود اپنے ذہن میں بھی بٹھاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ فلاں سے مجھے محبت ہے. بھائی کیوں محبت ہے؟ محبت کی وجہ یہ کہ اس کے اندر یہ خوبیاں میں نے اس کے اندر دیکھی، جس کی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کی. تو اللہ رب العزت نے بھی جب انسان کو پیدا فرمایا، حضرت انسان کو، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. اب جب دوستی ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر کچھ علامتیں بیان فرمائیں کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ انسانوں میں مسلمانوں سے محبت کیوں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وہ بیان فرمائیں، کچھ یہاں بیان فرمائیں، ویسے تو پورا قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بیان فرمائیں. جیسے فرمایا الذین ينفقون فی السراء، فرمایا ان کی پہلی نشانی تو یہ ہوگی کہ حالت ان کی کتنی بھی تنگ ہو وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون فی السراء، کچھ بھی حالت ہو جائے، چاہے ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہو جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، چاہے پیسے کی تنگی ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کیونکہ قبولیت کا مدار کمیت پر نہیں کیفیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کس کا کب قبول کرتے ہیں اس کا مدار اس پر نہیں کہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے زکات دے رہا ہے تو اس کی قبول ہو رہی ہے، اور ایک آدمی 100 روپے زکات کے ادا کر رہا ہے تو اس کی قبول نہیں ہوگی. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ قبولیت کا معیار کمیت پر نہیں ہے، کیفیت کے اوپر ہے کس دل سے دے رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں آنے والی امت اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کر دے تو فرمایا دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. کس لیے؟ کمیتاً اگر دیکھا جائے تو بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ جس کا انسان وزن کا اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدقہ کر رہا ہے، اور ایک کھجور جس کو انسان جیب میں چھپا لیتا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی وہ کھجور صدقہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کیفیت سے، کیونکہ صحابی کو وہ کھجور بھی اتنی مشکل سے ملتی تھی جتنی مشکل سے بعد میں آنے والوں کو سونا مل جائے گا، لیکن صحابی کو کھجور اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. اب وہ صحابی پھر بھی بھوکا پیٹ رہ کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کا کھجور کو صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت دیکھتے تھے. صحابہ کی عبادت کا حال کیا تھا؟ صحابہ کی عبادتیں ہم سے بعد میں آنے والی جو امت ہے، غوث، قطب، ابدال، ائمہ، ان کی بعضوں کی عبادت صحابہ سے زیادہ تھی، کمیتاً کیفیتاً نہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ روزانہ رات کو 100-100 رکعت نفلیں پڑھتے تھے، اور بعض صحابی ایسے تھے کہ فجر پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے، اور وتر پڑھتے تھے، سو جاتے تھے. لیکن صحابی کے برابر نہ امام اعظم ابو حنیفہ پہنچ سکتے ہیں، نہ امام مالک پہنچ سکتے ہیں، نہ امام شافعی. چاروں ائمہ کو ملا لیا جائے، ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال کو ملا لیا جائے، نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ صحابی جو فجر عشاء پڑھ رہا ہے وہ کس دل سے پڑھ رہا ہے؟ وہ کیفیت کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ کیفیت احسانیہ. حدیث احسان کے نام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کے اندر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ اللہ یہ کون شخص ہے کہ اس کی اتنی ہمت کہ اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا. سوال کیا آنے والے نے، من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ اصل تین چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھی تھی. نمبر ایک مل ایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ نمبر دو مل مل اسلام, اسلام کیا چیز ہے؟ اور تیسری چیز پوچھی تھی مل احسان, یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر یہ ایمان اور یہ حق حاصل نہیں ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, یہ ہمت اور یہ ایمان حاصل نہیں ہے, تو فان لم تکن تراہ, اگر تو نہیں دیکھتا اللہ کو, تو فإنه يراك, یہ گمان کر کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھ رہے ہیں. آج دنیا کے اندر اس کی مثالیں ہزاروں موجود ہیں. لوگوں کی فیکٹریاں دوسرے ممالک میں, وہ کیمرہ وہاں لگاتے ہیں, یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کر اپنی فیکٹری کے ملازمین کی نگرانی کرتے ہیں. اگر کوئی ملازم سوتا ہوا پایا گیا, وہ یہاں سے خون ملا کر کہتے ہیں کہ تو اتنے وقت سو رہا تھا, کیا ہوا؟ وہ کیمرے کی ریکارڈنگ سے دیکھ رہا ہے. تو جب دنیا کے اندر ایسی چیزیں آ گئی کہ ریکارڈنگ کرنے والا دوسرے ملک کے اندر ہو اور ملازم دوسرے ملک میں, مالک دوسرے ملک میں, وہ وہاں سے بیٹھ کر نگرانی کر کے وہ بتا دیتا ہے 30 دن میں تو نے اتنے گھنٹے سویا, اتنے گھنٹے تو نے کام کیا, اتنے گھنٹے کی تنخواہ تیری بنی, یہ لے تنخواہ, اور جتنی دیر سویا تھا اس کی تنخواہ اس نے کاٹ لی. تو اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی پر بھی ایک کیمرہ نصب ہے, جو کچھ تم کرتے ہو. یومئذ تحدث اخبارها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ زمین اپنی ساری خبریں اللہ کے سامنے ظاہر فرما دے گی. جتنی خبریں انسان چھپاتا ہے, اليوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہاری زبان پر میں کیا کروں گا, مہر لگا دوں گا. اليوم نختم علی افواههم, تمہارے منہ پر مہر لگ جائے گی. وہ تو کلی منا آئی تھی, پھر تمہارا ہاتھ خود بولے گا یا اللہ میں نے چوری کی تھی, یا اللہ میں نے رشوت لی تھی, میں نے سود لیا تھا اس ہاتھ سے. وہ تشہد ارجلہم, اور تمہارا پاؤں خود گواہی دے گا کہ اللہ میں چوری کے لیے گیا تھا, میں زنا کے لیے گیا تھا, میں فلاں برے کام کے لیے گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن اعضاء کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اعضاء تمہارے خلاف نہیں تمہارے حق میں, فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہاری زبان بند کر دوں گا, تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. آج جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں, جب ملازم سے پوچھتے ہیں تم نے کتنے دن کام کیا, تو وہ پورا وقت بتاتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, سچ سچ بتا. وہ کہتا ہے جی بالکل سچ. کہتا ہے اب چپ ہو جا. مانیٹر منگواتا ہے اور وہ سی ڈی لگا کر اس کو دکھاتا ہے, کہتا ہے دیکھ یہ پچھلے مہینے میں تو نے یہ کام کیا. جب آج دنیا کی سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ ایک انسان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, پھر بھی وہ اس کے پچھلا مہینہ پورا پیش کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو پورے کائنات کے مالک ہیں. پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک, جوان ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک, اور بوڑھے ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک, تمام اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے آئیں گے. انسان سوچتا ہے کہ کیا چیز اگر میں مٹا دیا جاؤں, ختم کر دیا جاؤں, مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں, تمہارا ایک ایک عمل, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ذرہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. اللہ نے فرمایا معمولی سی نیکی بھی تمہارے سامنے آئے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, اور قیامت کے دن انسان ہر وہ گناہ کو دیکھے گا جس گناہ کو وہ معمولی سمجھتا تھا. آج کہتا ہے مولانا شریعت کے اندر پردہ اتنا ضروری کہاں ہے؟ قیامت کے دن جب سامنے آئے گا پھر اللہ کو دلیل دینا کہ یا اللہ اس دلیل کی بنیاد پر ہم پردہ نہیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم کی جس گناہ کو معمولی سمجھتے تھے, بعض دفعہ چھوٹی سی چنگاری گھر جلا دیتی ہے, اور بعض دفعہ چھوٹا سا عمل, چھوٹی سی نیکی انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے. لیکن عمل کرنے کا, حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ انگریز کے زمانے میں جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا, اس زمانے میں ایک ہندو انگریز تھا افسر, اس کا گھر تھا تھانہ بھون میں, اور وہ ڈیوٹی کرتا تھا دلی کے اندر. एक दिन उसका मुलाजिम आया भागता हुआ, कहा कि हुजूर घर पे आग लग गई, घर पूरा जल गया, आप जल्दी ये छोड़िए, ड्यूटी से उठिए, चल के घर बचाइए। तो अंग्रेज ने कहा कि मेरा घर नहीं जल सकता। अब वो उसका मुलाजिम मुसलमान और ये जवाब देने वाला कौन है? अंग्रेज। अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह के साथ शिर्क भी कर रहा है, लेकिन उसका यकीन देखिए, उसने कहा मेरा घर नहीं जल सकता, तू अपने जा अपना काम कर। उसने फिर कहा हुजूर मैंने खुद देखा है, इतनी तेज आग लगी है कि दाएं बाएं के सारे घर जल गए, मैं इसलिए भागा हूँ आपके पास कि अपना घर चल करके देख लीजिए, जो बचा वो निकाल लीजिए। उसने कहा मेरे घर को आग लग ही नहीं सकती। वो मुसलमान परेशान किए, अल्लाह इसको हुआ क्या है? उसने कहा हुजूर क्या वजह है कि आप इतने यकीन से यहाँ सीट पर बैठे हुए कि मेरा मकान नहीं जल सकता? उसने कहा कि मैं मुसलमानों के तरीके के मुताबिक ज़कात अदा करता हूँ, और अल्लाह का वादा है जो ज़कात अदा करेगा उसका माल कभी मैं ज़ाया नहीं करूँगा, लिहाजा तू जा देख ले मेरा मकान सही सालिम होगा। हजरत हकीम मोहम्मद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसका मुसलमान नौकर भागा, जाकर के देखा तो एक दोनों तरफ की तमाम मकान जल चुके थे, लेकिन उस अंग्रेज का मकान सही सालिम खड़ा था। तो हज़रत हकीम उल्लुम्मत क्या फरमाते हैं? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो मुसलमानों, एक काफिर ने अल्लाह के ऊपर यकीन करके ज़कात अदा की तो उसका यकीन इतना कामिल है कि अगर मैं ज़कात दूंगा तो मेरा माल ज़ाया नहीं होगा, उसको आग नहीं लग सकती, आग उसको नहीं जला सकती। अगर मोमिन यही ईमान रख करके ज़कात दे तो उसका माल कहाँ से ज़ाया होगा? वो क्या था? अंग्रेज था, उसको लेकिन इतना यकीन था। तो अल्लाह ताला ने पहली अलामत बयान किया फरमाई अपने उशाक की, अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, चाहे उनका हाथ तंग हो या हाथ खुला हो, वो हर हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आज हम समझते हैं कि मौलवियों के लिए खर्च करना नहीं है, सिर्फ अवामुन नास के लिए खर्च करना है, हालांकि हदीस पाक में क्या आता है, अल यदिल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आज हम मांगना जानते हैं, देना नहीं जानते। हमारे शेख हजरत मौलाना शाहब साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तलबा को जब वजीफा मिलता था तो हजरत क्या फरमाते थे? फरमाते थे जिस तालिब इल्म की जितनी इस्तेआत है, अगर एक रुपए की है, आठ आने की है, चार आने की है, फरमाया जाओ उसको बाजार में या मदरसे में किसी भी गरीब तालिब इल्म के ऊपर उसको खर्च कर दो, फरमाया ताकि अभी से तुम्हें देने की आदत पड़े, या बाद में आने वाले लोग ये ना कहें कि मौलवी को सिर्फ लेना आता है देना नहीं आता। फरमाया खर्च करने की आदत डालो, जब खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुशहाली पैदा करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक वाक़या याद आया, जुम्मे के दिन एक वाइज ने तकरीर की कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है, और अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा करके उसको देते हैं। तो सुबह वो मुर्गी लेकर के आया था घर में, बीवी के हवाले की थी कि इसको पका कर रखना, मैं जब जुम्मे के बाद आऊँ तो मैं मुर्गी खा लूंगा। जब घर गया वास कह के नमाज पढ़ के तो सामने दाल रख दी बीवी ने, तो उसने कहा कि मेरी मुर्गी कहाँ गई? उसने कहा जो आज तूने बयान किया मेरा भी दिल पिघल गया, मैंने कहा 70 मुर्गियाँ अल्लाह से लूंगी, मैंने उठाकर वो मुर्गी किसी गरीब को दे दी। तो हजरत हकीम उल्लुम्मत लिखते हैं कि उसने कहा अरे बेवकूफ, वो तेरे लिए तकलीफ छोड़ी थी, वो दूसरों के लिए दी, वो तूने मेरी मुर्गी में क्यों लात मार दी? तो आज हम ये समझते हैं कि खर्च करना उसके लिए नहीं है जो सुना रहा है, खर्च करना उसके लिए जो सुन रहे हैं, नहीं, दोनों के लिए खर्च करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अरब अहले अरब का तो आज भी ये हाल है कि अगर इंसान उनसे रुमाल मांगता है तो उसी वक्त उतार कर दे देते हैं, उनकी सखावत ये। आज भी आप उनके दस्तरखान पर बैठ जाएं, जो कुछ खा लें, अगर हमारे यहाँ कोई दस्तरखान पर बैठ जाए और किसी के सामने से मुर्गी की टांग उठा ले तो कहते हैं कैसा बदतहजीब इंसान है यार, मुर्गी की टांग मैंने इतनी देर में ढूंढी थी इसने खींच ली। लेकिन वो फख्र महसूस करते हैं कि मेरे दस्तरखान और मेरी प्लेट से ये चीज ले ली गई। आप जाए मदीने शरीफ जाए, रमजान मुबारक देखे, वहाँ जब दस्तरखान लगता है पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं। मुझे पिछली दफा में अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं गया तो मुझे एक सिंध का एक बच्चा था छोटा सा, तो उसने मुझे पकड़ लिया बाहर, कहने लगा आज हमारे साथ आज इफ्तार करें। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जन्नतुल बकी में थोड़ा सा काम है, मैं बस बकी से होकर के आ रहा हूँ। उसने कहा नहीं आप भाग जाओगे। उसने कहा नहीं आप भाग जाओगे। मैं कहा मैं नहीं भागूंगा, अगर तुझे यकीन नहीं तू मेरे साथ चल। तो वो खींच करके लाया, तो आज भी उनकी सखावत मशहूर है। अल्लाह के नबी और सहाबा का क्या हाल था, खुद नहीं खाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने से पहले रोज़ाए मक्का के अंदर चलो शुमार होते थे मक्का के रईसों में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते, जिस्म पर कपड़ा नहीं है, एक गोरी लपेटी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के बैठे, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाया मन हाज़र रजुल या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी ये कौन शख्स है जो आपके सामने बैठा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए जिब्राइल तुम इनको भूल गए, ये तो अबू बकर है। फरमाया या रसूल अल्लाह इनको इस हालत में कैसे पहुंचे। फरमाया अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत ने इनको इस हालत पर पहुँचा दिया। क्यों मक्का से आज होते हुए इनकी हालत ये है कि पहनने के लिए जिस्म पर कपड़े तक नहीं है, लिहाजा शर्ट पहन कर के आए। फरमाया है अल्लाह के नबी मैं आया नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाकर अबू बकर सिद्दीक को मेरा सलाम कहो और उससे पूछो क्या तू इस हालत में भी मुझसे राजी है। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर तेरे आज आने के ऊपर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा है और अल्लाह ताला ने तुझे सलाम कहलवाया है कि अबू बकर को जाकर मेरा सलाम कहो और उससे पूछो क्या तू इस हालत में भी मुझसे राजी है। लिखा है रिवायत के अंदर आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, फरमाया अना राज़िन अन रब्बी अना राज़िन अन रब्बी अना राज़िन अन रब्बी, मैं हर हालत में अपने रब से राजी हूँ चाहे वो जिस हालत के अंदर रखे। आज क्या है हम खर्च करते वजह से कि यार खर्च कर देंगे तो क्या होगा, नहीं खर्च जितना खर्च करेगा अल्लाह ताला उसका दुगना अता फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला ये क्या है आदतुल्लाह है ये कि जितना इंसान खर्च करता है। दादा ने फरमाया अजीब मिसाल दी, फरमाया कि भैंस के थन से अगर दूध ना निकाला जाए जमा करते रहो तो फरमाया एक दिन उसके थन में जितना दूध है वो सड़ जाएगा। लेकिन फरमाया सुबह शाम निकालते रहो, सुबह निकालोगे अल्लाह ताला शाम तक फिर उसके थन को दूध से भर देंगे, शाम को निकालोगे सुबह तक फिर थन को दूध से भर देंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है दूध देने के लिए, जमा करने के लिए नहीं। तो फरमाया माल अल्लाह ने किस लिए दिया है, खर्च करने के लिए दिया है, जमा करने के लिए नहीं। आज क्या है हमारे हुक्मरान अगर यही मुसलमानों के ऊपर अपने अमाल खर्च करें तो गुरबत पाकिस्तान से खत्म हो जाए, लेकिन वो जमा करके रखते हैं कि ये हमारे काम आएगी काम आएगी। लेकिन ये दौलत ऐसी चीज है कि ना कभी जिंदों के काम आई ना कभी मुर्दों के काम आई। जिंदों के काम कैसे नहीं आई कि जब वक्त आया, दादा ने एक वाकया सुनाया, फरमाया कि हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स का कुत्ता मर रहा था तो वो रोने लगा, तो उससे आकर के पूछा लोगों ने कि मियां रो क्यों रहे हो। उसने कहा क्या करूं, इतने साल इस कुत्ते को मैंने अपने साथ रखा पाला पोसा बड़ा किया, आज ये कुत्ता मर रहा है। तो कहा मर किस वजह से रहा है, कहा भूख की वजह से। कहा भूख की वजह से, ये तेरे सर पर क्या है। उसने कहा रोटी का एक टोकरा पूरा रखा हुआ है। तो कहा इसमें से एक रोटी इसको दे दे, ये भूखा नहीं मरेगा बच जाएगा। उसने कहा मियां आंसू जो है मुफ्त के हैं और रोटी जो है पैसों से खरीदी है मैंने, तो कुत्ता मर रहा है तो उस पर रो रहा है कि आंसू मुफ्त के हैं लेकिन रोटी नहीं दूंगा। क्यों? रोटी तो मैंने पैसों से खरीदी है। तो आज मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों का हाल क्या है कि अपनी रियाया पर रोना तो अच्छा समझते हैं लेकिन अपना माल खर्च करना वो कहते हैं ये माल तो हमारे लिए, अरे ये माल तेरे लिए भी नहीं है। कयामत के दिन ये हराम कमाया हुआ माल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन सांप बनाकर तुम्हारे गले में रखा दिया जाएगा, फिर इंसान इसको छुड़ाएगा कि ये सांप किसी तरह मेरी गर्दन छोड़ दे। लेकिन सांप ने कभी किसी की गर्दन छोड़ी दुनिया में नहीं छोड़ी, आखरत का सांप तो अल्लाह जाने क्या होगा। دنیا کا صاحب نہیں چھوڑتا, آخرت کا صاحب کیا ہوگا وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو, تمہارا ہاتھ تنگ ہو یا تمہارا ہاتھ کھلا ہو, ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پہلی نشانی تمہارے ایمان کی ہوگی, الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری نشانی بیان فرمائی, والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. غصہ آیا, کظم کس کو کہتے ہیں, کہ جب جس کے اندر مشک پانی سے بھرے اور بھرنے کے بعد اوپر تک آ جائے, اس وقت اس کا منہ باندھ دے کہ پانی باہر نہ نکلنے پائے. یعنی کیا مطلب, دادا نے فرمایا غصہ آئے لیکن اس غصے کو اللہ کے لیے پی جائے, اس کو نافذ نہ کرے. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. فرمایا قیامت کے دن, ایک واقعہ دادا نے سنایا تھا, فرمایا ملمت نے لکھا کہ ایک شخص بیچارہ مزدور تھا, مزدوری کرتا تھا, بہت دن مزدوری کر کے پیسے جمع کر کر کے ایک دن مرغی لے کر کے آیا, اپنی بیوی کو دی کہ آج مرغی پکا کے دے دے. اس کی بیوی نے مرغی پکائی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیچاری سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا. اب جب اس نے کھانا کھایا تو اس نے نمک تیز, اس کو غصہ تو بہت آیا کہ میں ماروں. پھر اس نے سوچا کہ اللہ کی بندی ہے, چلو چھوڑ دو. جب مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اس دن میری بندی پر کیوں رحم کیا تھا, کیوں اس کی پٹائی نہیں لگائی. اس نے کہا یا اللہ میں نے یہ سوچ کر رحم کیا تھا کہ یہ تیری بندی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آج میں تجھ پر اس لیے رحم کرتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے, تو نے میرے بندوں پر رحم کیا, آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں, جا تیرے سارے گناہ معاف. غصہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے ایمان کو منٹوں کے اندر ختم کر دیتا ہے. لیکن ایک کیا ہے, ایک غصہ ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. لیکن ہم نے بہت سے بزرگان دین کو دیکھا ہے جن کے اندر غصہ تھا, لیکن اصل وہ حقیقی غصہ نہیں, وہ مصنوعی غصہ تھا, یعنی بناوٹ کے غصے کی, زور سے ڈانٹا تاکہ کیا ہے مرید باز آ جائے گناہ سے, یا کسی غلطی کے اندر دیکھ لیا. تو وہ کیا تھا, غصہ مصنوعی غصہ ہوتا تھا, حقیقی غصہ نہیں ہوتا تھا کہ دل سے غصے میں. آج کیا حالت ہے, دل سے غصے میں ہوتا ہے, جب تھپڑ مار دیتا ہے, جب احساس ہوتا ہے میں نے کیا کیا. لیکن اللہ والوں کو جو غصہ آتا ہے وہ غصہ بناوٹی ہوتا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ جب سفر پر جانے لگتے تھے تو انہوں نے, وہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں کم سے کم حضرت کے سفر سے ایک ہفتہ پہلے جا کر حضرت سے مل لیتا تھا, کیونکہ حضرت جب جانے سے پہلے تمام مدرسے کا جتنا عملہ تھا حضرت سب کو خوب جانتے تھے. تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا اصل حضرت کا مقصد کیا ہوتا تھا, تاکہ ابھی کا غصہ رہے گا تو جانے کے بعد یاد رہے گا کہ حضرت آئیں گے تو پھر غصہ نہ کرے, لہذا سب کام میں لگے رہے. تو کہا میں ڈر کے مارے ایک ہفتہ پہلے مل کر کے آ جاتا تھا, لیکن جو آخر میں جاتے تھے ان کو ڈانٹ سننے کو ملتی تھی. لیکن وہ فرمایا کہ وہ غصہ کیا تھا, حقیقی غصہ نہیں تھا, وہ بناوٹی غصہ تھا. کہہ رہے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, تاکہ کیا ہو کام کے اندر اعتدال رہے, تسلسل برقرار رہے. تو کام لینے کے لیے کبھی مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں والکاظمین الغیظ سے کیا مراد ہے, کہ حقیقی غصہ, غصہ ختم نہیں ہوگا, غصہ رہے گا, لیکن اس غصے کو نافذ کرنے کی, اس کے اندر جو اللہ نے قدرت عطا کی ہے اس غصے کو نافذ نہیں کرے گا. قزم کے معنی یہی ہے کہ غصہ آیا, اگر غصہ ہی ختم ہو جائے سرے سے, مسلمان اور کفار کی جنگ ہے, اس کو وہاں غصہ آنا چاہیے کیونکہ کفار کا معاملہ ہے. اگر غصہ معذور ہو جائے تو پھر کہاں سے رہا ایک انسان. اس کو آپ کہیں کہ تیرے اوپر شہوت حرام ہے, لیکن اس کے اندر شہوت ہے ہی نہیں, اس کے اندر وہ نہ مرد میں نہ عورتوں میں, تو ایسے انسان کے سامنے تقریر کرنا کہ تو عورتوں میں نہ جایا کر تو فائدہ مند ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کزن کا لفظ نازل فرما کر یہ بتایا غصہ ہوگا تمہارے اندر, لیکن کیا ہوگا, اشد علی الکفار رحماء بینہم. بس یہ دو صفات اپنے اندر رکھو کہ جب مسلمانوں سے ملو تو ایسا معاملہ ہو کہ تم ان کے سامنے بک جاؤ, رحماء بینہم, لیکن جب کفار کا معاملہ آئے تو فرمایا اشد علی الکفار, کفار کے اوپر ایسے سخت ہو کہ اگر وہ ایک نگاہ سے دیکھیں تو تم ٹکٹکی باندھ کر ان کی آنکھ کے اندر دیکھو. بھائی یہی تو صفت ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر کہ محمد و رسول اللہ والذین معہ, جو صحابہ ہیں اللہ کے نبی کے, اشد علی الکفار, کفار کے اوپر کیا ہے, سخت ہیں. آج معاملہ کیا ہے بولو بھائی, آج کیا ہے, الٹا معاملہ ہے. آج اشد علی المسلمین, اگر مسلمان کو دیکھ لیا کچھ کرتے ہوئے تو فوراً ہتھ کڑی لگا دی, مسلمان کو دیکھ لیا کچھ کرتے ہوئے تو اس کو تو لازماً اٹھا کر جیل میں ڈالنا ہے, اگر مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کو لازماً پھانسی پہ چڑھانا ہے, لیکن اگر کافر مسلمان کو قتل کر دے تو اس کو جہاز میں بٹھا کر باہر پہنچانا ہے. کہاں گئی صفت. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اب تو رحمت کی دور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اب تو کہتے ہیں یہود و نصارہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت سے تو دور ہو گئے, اتنا دور ہو گئے کہ اللہ کی رحمت نظر آنا بھی بند ہو گئی. اب تو رحمت نظر آتی ہے انسان کو انسان کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, کبھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. کیوں, اولیاء بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. آج پوری دنیا پاکستان کے اخبارات, رسائل, جرائد کیا چیخ رہے ہیں, کتنے ہزار کتنے لاکھ مسلمان شہید ہو چکے. کس کی وجہ سے؟ صرف ان کے کہنے پر وہ جن کو شہید کیا گیا, لیکن وہ آج بھی راضی نہیں ہے. کس لیے؟ کہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم اپنے پورے پاکستان کو ختم کر دو, صفحہ ہستی سے یہاں سے انسانیت ختم کر دو, مسلمانوں کو مار کے ختم کر دو, اپنی زمین ان کے حوالے کر دو, لیکن اب یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم, جب تک تم یہود و نصارہ میں سے نہ ہو جاؤ, جب تک تم ان کی ملت پر نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم. اللہ نے فرمایا جو ان کا ولی اور متولی بنتا ہے, ان کا سفارشی بنتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں, اللہ نے فرمایا تم مجبور نہیں ہو. جب تمہارے سر کے اوپر کوئی بندوق رکھ دیتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, اگر میں نہ مارتا تو وہ مار ہی دیتا مجھے, اب مجبوری کہاں گئی. بولو بھائی, اگر آپ کے چل چور آپ کے یہاں پر بندوق رکھ دے اور کہے نکالو سب کچھ, اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, آپ نے جواب دیا اس کو جواباً مار دیا, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ یار میں نہ مارتا تو وہ مار دیتا. تو اگر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو تم میں سے ان کا متولی بن گیا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا شمار کس میں کریں گے, مسلمانوں میں نہیں انہیں میں کریں گے. اس کا شمار یہود و نصارہ کے اندر ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے. آج الٹ معاملہ ہے, آج ہم اہل مغرب کو خوش کرنے میں مسلمان لگا ہوا ہے, اہل مغرب کے طرز و طریقے کو اختیار کرنے میں مسلمان سمجھتا ہے میری پناہ اور کامیابی ہے. نہیں, اہل مغرب کے طرز کے طریقے کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے. ہماری کامیابی کس طریقے کے اندر ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کے اندر ہماری کامیابی ہے, قرآن کریم میں ہماری کامیابی ہے. ایک مائک کا تار تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے, اللہ سے دوستی میں ذرا سی کمی آتی ہے تو انسان کا ایمان ڈھیلا ہو جاتا ہے, ایمان کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے, انسان نے بنایا ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری چیز رکھی ہے. اللہ سے دوستی چھوڑ دے گا, دوسرے انسانوں کے اوپر بھروسہ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں, یا تو اس کے حوالے یا اسی کے ساتھ رہے, وہی تیری کفالت کرے گا. اور جب مسلمانوں نے اللہ کے لیے اللہ کے ہاتھ میں اپنی کفالت دی, اللہ تعالیٰ نے ان کا کفیل بن کر دکھایا. بدر میں کیا ہے, 313 صحابہ اتر رہے ہیں 1000 لشکر کے مقابلے میں, لیکن اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما رہے ہیں. کیا آج مسلمان 313 سے کم ہو گئے؟ دنیا میں 1,22,000,000,000 مسلمان ہیں آج, لیکن پھر بھی مظلوم کیوں ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا, اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا. آج مسلمان اہل مغرب کے طرز زندگی کے اندر اپنی فلاح اور کامیابی تو ڈھونڈ رہا ہے, دوستو کامیابی وہاں نہیں ملے گی. کتنی پڑھائی کر لے انسان باہر جا کر کے, کتنا بھی بڑا پڑھ لکھ کر کے بن جائے, لیکن جب تک اللہ اور اس کے نبی کو خوش نہیں کرے گا, اور اللہ اور اس کا نبی خوش کہاں ہوتے ہیں؟ قرآن کہاں نازل ہوا؟ دوسری جگہ مدینے کے اندر. تو جب قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمارا محور, ہمارا نشانہ مکہ اور مدینہ ہے, نہ کہ یہ اہل یورپ کا علاقہ ہے. آج مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی علوم کے لیے ان کے پاس جائیں تو ہمیں وہ علم سکھا دیں گے, ہم اپنے ملک میں آ کر کے ترقی کا کام کریں گے. جب انسان کسی کی صحبت کے اندر, ایک فطری چیز بتاتا ہوں, اگر انسان کسی کی صحبت کے اندر رہتا ہے تو اس کی صحبت کا اثر اس کے اندر ضرور آتا ہے, خواہ وہ کسی بھی نیت سے بیٹھا ہو. اگر ایک انسان ایک سبزی بیچنے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو جیسا سبزی بیچنے والے کا ذہن ہے ویسے ہی اس کا ذہن بھی بن جائے گا. یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے. تو انسان اگر ان کے ملک کے اندر جا کر کے وہاں رہنے لگے تو لازماً وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اور جب انسان مکہ اور مدینہ قرآن و سنت کی طرف نظر کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی مادیات کے اندر نہیں رکھی, اللہ نے ہماری ترقی اپنی مدد کے اندر رکھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِالْبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ حقیقت ہے صحابہ میں نے بدر میں تمہاری مدد کی, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تم کیا کرو, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کر ان سے لڑائی کے طریقے سیکھو, بلکہ کیا فرمایا, فَاتَّقُوا اللَّهَ, تم اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ. معلوم ہوا انسان متقی اور تقوا سے رہے, آلات حرب اس کے پاس آتے ہو, اس کے پاس ہو یا نہ ہو, امور حرب اس کو آتے ہو یا نہ آتے ہو, اللہ تعالیٰ وقت میں سب کچھ سکھلا دیتا ہے. بھائی اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے, بولو بھائی اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے. اس مجمع میں کتنے ہیں جن کو مکمل عربی آتی ہے, ہاتھ کھڑا کرو بھائی, کتنے جن کو عربی آتی ہے, سوائے مدارس کے ایک دو طلبہ کے کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر ہم جنت میں جا کر عربی کیسے سیکھیں گے؟ اب ایک انسان یہ سوال کرے کہ ہم جنت میں جا کر عربی کیسے سیکھ جائیں گے, تو دوستو جو جنت دے گا وہ عربی سکھانا اس کی ذمہ داری ہے. آج کہتے ہیں ہم نے امور حرب نہیں سیکھے, تو جب اللہ تعالیٰ میدان دے گا تو اللہ تعالیٰ آلات حرب بھی دے گا اور امور حرب بھی دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. آج ان کی اقتدا کے اندر مرے جانا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر اسلحہ پھیرنا, اس سنت سے اس لیے نفرت کرنا کہ اس کو گٹر کے اندر بہا دینا, کیا ہوگا؟ آج امت سوچتی ہے پھر ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عزت نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے جو عزت ہمیں عطا فرمائی تھی ہم نے اس عزت کو نالی کے اندر بہا دیا. ورنہ جنہوں نے اس عزت کو آج بھی اپنے چہرے کی سجاوٹ بنا کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ آج بھی کفار ان کے سامنے کانپتے ہیں. کافر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, منافق ضرور کھڑا ہوگا, کافر کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمانی قوت رکھی ہوتی ہے, چہرے کے اوپر روب ہوتا ہے اس کے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومیوں سے لڑنے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم وہاں جا کر کے ان سے ان کو سب سے پہلے دعوت دو, کس چیز کی؟ کہ ہم سے نہ لڑے, ورنہ صحابہ کی لڑائی کس چیز پر تھی؟ آج تو ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں, ورنہ صحابہ کی جنگ کیا تھی؟ اسلم تسلم, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو, یہ دو کام میں سے ایک کام کر لو, جو کر لو گے اس میں تمہاری نجات ہے. یا تو جزیہ دو یعنی پیسے دو تو ہم تمہیں امن دیں گے, اگر پیسے نہیں دینے تو پھر آ جاؤ مقابلے کے اندر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے رومیوں سے بات کر کے آؤ. رومیوں کا لشکر کتنا تھا؟ 30 لاکھ کا لشکر تھا, جس میں سے 10 لاکھ کا لشکر مقدمۃ الجیش کے طور پر چل رہا تھا. مقدمۃ الجیش وہ لشکر ہوتا ہے جو اصل لشکر کے آگے چلتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرنے کے لیے گئے تو وہاں جب چیزیں دیکھی صحابہ نے تو یہاں کیا حال تھا کہ تلوار ہے تو نیام نہیں ہے, کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے تلوار باندھی ہوئی ہے. اور وہاں جب دیکھا تو زرہ نیزہ تلوار خنجر سینہ بند ٹوپی سب کچھ موجود ہے, اچھے سے اچھا گھوڑا موجود ہے, اچھے سے اچھا ہاتھی موجود ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کر کے آتے ہیں فرمایا اے عبیدہ بن جراح, وہ راضی نہیں ہوئے ہمیں جزیہ دینے کے اوپر, وہ کہتے ہیں ہم قتال کریں گے. حضرت عبیدہ بن جراح نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید, کتنے مسلمان تم لے کر کے لاؤ گے؟ فرمایا 10 لاکھ کا لشکر ہے, صرف 100 مسلمان مجھے چاہیے, صرف 100 مسلمان مجھے چاہیے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک چھوٹے سے انسان کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ کثیر کے اوپر غالب فرما دیتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. صحابہ کا کیا حال تھا؟ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار نے لکھا کہ فتح نہیں ہو رہی, ہم چاروں طرف سے گھیر کر کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے کیا لکھا؟ اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو, کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے؟ جب غور کیا صحابہ نے تو صرف مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی, وہ مسواک کی سنت پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے فتح کے دروازے کھول دیے. اسی وقت مسلمانوں کو غلبہ عطا ہو گیا. آج سنت نہیں دوستو, آج ہم فرائض کے مرتکب ہیں, ترک فرائض کے مرتکب ہو رہے ہیں, فرض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. پھر ہم سوچتے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ نہ معلوم نعوذ باللہ. آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر تو یہاں تک وہ ثابت ڈال دیے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں ہے, اگر ہوتا تو مسلمانوں کی مدد ضرور کرتا. دوستو اللہ موجود ہے, موجود تھا, موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. اور مسلمان موجود تھا, موجود ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. ساری دنیا کی قوت مل کر اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہے تو مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے, ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ مسلمان کسی طریقے سے دنیا سے ختم ہو جائے. لیکن مسلمان الحمدللہ باقی تھا, باقی ہے اور باقی رہے گا, کیونکہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا, اسلام پھیلنے کے لیے آیا. آج اسلام کی آج انہوں نے جو ہمیں نظام زندگی دیا ہے وہ نظام زندگی کیا ہے؟ کہ حاکم وہ عیش و آرام سے رہے اور رعایا وہ مصیبت اور پریشانی کے اندر رہے. کیوں آئی ہے مصائب اور پریشانی؟ کیوں حکمرانوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے رحم کھینچ لیا؟ اس لیے کہ ہم بھی قرآن سے دور ہو گئے, وہ بھی قرآن سے دور ہو گئے. ارے حاکم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جن کو حکومت ملی, عمارت ملی, امیر المؤمنین کہلائے. ایک گلی سے گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچہ رونے کی آواز آئی, بچوں کے رونے کی, دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کون؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر, گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے اٹھ کر کے روتے ہیں, جب بھوک سے زیادہ بل بلاتے ہیں. میں چولہا جلاتی ہوں, اس کے اوپر پتیلی میں پانی رکھتی ہوں, آگ لگا دیتی ہوں اور بچوں کو آسرا دیتی ہوں کہ ابھی کھانا پکتا ہے, میں تمہارے لیے پھر کھانا لے کر کے آتی ہوں. بچے اسی آسرے میں پھر سو جاتے ہیں, میں چولہا بند کر کے پھر بیٹھ جاتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ, قیامت کے دن اگر اس عمل کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا. اسی وقت مدینے واپس آئے اور جو اس کے اندر غلہ رکھا جاتا ہے وہ کھلوایا, کھلوانے کے بعد اپنی پیٹھ کے اوپر غلہ رکھا. خادم آگے بڑھا, فرمایا اے عمر, یہ غلہ میری پیٹھ کے اوپر رکھ دیجئے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امیر میں ہوں, قیامت کے دن اس کا جواب عمر سے لیا جائے گا, تجھ سے نہیں لیا جائے گا. لہذا عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے, خود اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے گئے. اس سے کہا کہ آپ پردہ کیجئے, خود کھانا پکایا, خود کھلایا اور اس کے بعد وظیفہ مقرر کیا. ایک یہ حکمران ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر حکمران, عادل حکمران اللہ تعالیٰ کس لیے چھین لیتے ہیں؟ کہ جب لوگوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی محبت چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ظالم حاکم ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں, جو ہر وقت ظلم کرنے کے نئے نئے راستے ڈھونڈتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے مسلمان خوش رہے. آج جو حکمران ہم پر مسلط ہیں, یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. اعمالکم اعمالکم, حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہارے اعمال ہی تمہارے کیا ہے, حکمران ہے. آج جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں, یہ دین سے جڑی کی وجہ ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیر کبھی حل میں نہیں جوتا جاتا. اگر دیکھو کہ شیر حل میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ ضرور شیر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو آج حل چلانا پڑ رہا ہے. اگر آج مسلمان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی تو ضرور سوچو مسلمانوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حکومت لی ہے. ورنہ نظام عدل جو اسلام کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. ہارون الرشید کے زمانے میں آج تو کفار دھمکیاں دیتے ہیں کہ مزید مسلمانوں کو مارو ورنہ ہم ماریں گے. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی نے, حکمران نے کیا کہا تھا؟ میں جزیہ دینے سے تنگ آ چکا ہوں, اب میں جزیہ نہیں دوں گا. ہارون الرشید نے جواب لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خط کا جواب دیا ہارون الرشید نے. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من خلیفۃ المسلمین الی کلب الروم, میں مسلمانوں کا خلیفہ ایک رومی کتے کے نام خط بھیج رہا ہوں. یہ نہیں لکھا تھا کہ جناب علی کے نام لکھ رہا ہوں. فرمایا من خلیفۃ المسلمین الی کلب الروم, میں رومی کتے کے نام لکھ رہا ہوں. اور فرمایا الجواب ما تواتون ما تسمع, تو میرا جواب پڑھے گا نہیں, آنکھوں سے دیکھے گا. اور لشکر بھیجا, وہ لشکر دوبارہ جزیہ لے کر آیا. آج مسلمان موت کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے مجھے پسینہ آ گیا, مجھے خوف تاری ہو گیا. جب مسلمان موت کی طلب کرتا تھا, دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موت عطا فرما, شہادت کی موت عطا فرما. اگر دوستو اس میدان میں موت اتنی بری چیز ہوتی تو حضرت خالد بن ولید کیوں مانگ رہے تھے؟ حضرت ابو عمر کیوں مانگ رہے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تمنا کی؟ آج مسلمان موت کے نام سے ڈر جاتا ہے, کہتا ہے قبرستان میں رات کو جاتا ہوں تو مولانا دل میرا دھک دھک کرنے لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی خبر سے کوئی ہاتھ نکلے مجھے اندر گھسیٹ لے. ارے ہاتھ کیا گھسیٹے گا, ایک دن تجھے خود لوگ پہنچا کر جائیں گے. ہاتھ کی کیا اہمیت ہے کہ ہاتھ نکلے گا تجھے کھینچ لے. قبر میں نہیں ہوتا کرتے ہیں کس لیے کہ مولانا ڈر لگتا ہے ارے اسی قبر میں تجھ کتنا بھی ڈر ایک دن لوگ لائیں گے تجھے زبردستی لٹا کر کے جائیں گے تو جو کام ہونا ہے اس سے کیا ڈرنا ہے اگر ایک شخص آپ سے یہ کہے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں میں جب ڈرائیونگ کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے بدھی پر ایک تھپڑ لگا کے کہتا ہے ابھی بڑے ہو کر تو کرنی ہے ابھی کیا ڈر رہا ہے کر کے دیکھ اس کو تو ایک نہ ایک وقت تو مرنا ہی ہے کیوں چاہے رات کو ڈر قبرستان جانے سے قبر میں اترنے سے ڈر مٹی جگنے سے ڈر لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا لوگ زبردستی لا کے لٹا کر کے چلے جائیں گے اس وقت کیا کرو گے بولو بھائی کیا کریں گے اس وقت دوست کام آئیں گے اس وقت بلاؤ گے دوستوں کو کیا جاؤ ہمارے میرا دل نہیں لگ رہا کچھ دیر کے لیے گپ شپ کر لیتے ہیں اس وقت یہ اعمال کام آئیں گے اس وقت یہ گاڑی کام آئے گی خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے فرماتے تھے قیامت سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عزیز الحسن مجذوب تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے فرماتے تھے میں اپنی داڑھی پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر کے آیا ہوں فرمایا کوئی عمل نہیں ہے کم سے کم ظاہر تو بنا لے ظاہری شکل و صورت بنا لے تو دوسری علامت کیا بیان فرمائی تھی والکاظمین الغیظ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی تھے حضرت علی کے پوتے کا نام بھی علی تھا ایک دن ان کی باندھی وضو کرانے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر کے آ رہی تھی اچانک لوٹا چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا مٹی کے لوٹے ہوتے تھے آج کل کی طرح لوہے اور تانبے کے تھے نہیں ٹوٹا تو پھوٹ گیا وہ اب اس نے جیسے ہی دیکھا حضرت حسین ابن علی کی آنکھوں میں تو وہاں غصہ تھا تو خادمہ نے دادا نے فرمایا خادمہ نے اسی وقت آیت پڑھی والکاظمین الغیظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے عاشق بندے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا قد کظمت جان نے اپنا غصہ پی لیا یہ نہیں سوچا کہ قرآن کی آیت ہے ابھی تو اس کو ڈانٹ لوں بعد میں عمل کر لوں گا نہیں صحابہ کا ہی حال تھا کہ قرآن کی آیت کا اتنا سا حصہ اگر کان میں پڑتا تو صحابی کی قدم وہی رک جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کے اندر سے ایک پرنالا نکال لیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا دور خلافت ہے حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مسجد نبی کی طرف پرنالا نکالا ہے پانی کا بارش کا پانی مسجد نبی کی طرف گرے گا تو حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال تم نے کس کی اجازت سے پرنالا یہاں لگایا ابھی اس پہلے تو اس کو کھڑوا دیا اسی کیونکہ جلال بہت تھا حضرت عمر کے اندر لیکن جلال کے بعد بھی کیا حالت تھی اسی وقت نکلوا دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے پوچھا اے بلال کس کی اجازت سے تم نے یہ لگایا تھا فرمایا اے عمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی تھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر اسی وقت لیٹ گئے اپنے ہاتھوں پر فرمایا اے بلال میری پیٹھ پر چڑھ کر دوبارہ ایک پرنالے کو لگا ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی مجھے پکڑ لے کہ عمر میرا سلام اور میری آواز اور میری حدیث تیرے کان تک آئی تھی تو نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا تو صحابہ کا یہ حال تھا تو اس بادی نے کہا والکاظمین الغیظ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا قد کظمت میں اپنے غصے کو پی گیا فرمایا آگے باندھی بھی حافظہ تھی آج تو انگریزی پڑھانے میں لوگ کیا کہتے ہیں بڑا فائدہ ہے کچھ کمائے گا تو صحیح اس زمانے کی باندھی بھی حافظہ ہے ارے دنیا کا فائدہ کیا دیکھ لو آخرت کا فائدہ دیکھو ایک حافظ قرآن بچہ دس ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اپنے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا اعزاز رکھا ہے اپنی کتاب کا اعزاز رکھا ہے یہ تو باندھی نے کیا کہا والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں فرمایا قد عفوت جا تجھے میں نے معاف بھی کر دیا کیونکہ کیا پتا ابھی تو غصہ پی گئے بعد میں یاد آ جائے. تو باندھی بھی ہوشیار تھی, اس نے پوری آیت پڑھی, فرمایا والکاظمین الغیظ کے بعد کیا پڑھا, والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معافی کر دیتے ہیں. فرمایا جا تجھے معافی کر دیا. اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. فرمایا جا تجھے میں نے رہا بھی کر دیا, جا میں نے تجھے رہا بھی کر دیا. کیونکہ احسان کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہی تھا باندھی کے لیے کہ رہا کر دینا, یا غلام ہوتا تو اس کو رہا کر دینا, یا دوست ہوتا تو کوئی احسان بھی کر دینا, دعوت کر دینا, کوئی ہدیہ دے دینا, یہی احسان ہے نا. فرمایا جا تجھے میں نے رہا بھی کر دیا. دادا نے فرمایا پوری آیت اس ایک واقعے نے حل کر دی, کہ العافین عن الناس, لوگوں کو جلدی معاف کرتے ہیں. جو لوگوں پر جلدی معاف کرتا ہے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ کے والد تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ ایک اپنے ملازم کو اپنے کتب خانے کے اندر ڈانٹ رہے تھے. وہ فرمایا کب تک میں تیری کڑواہٹ برداشت کروں, کب تک تیری غلطیاں برداشت کروں, کب تک تیری غلطیاں بھگتوں. الفاظ کیا استعمال کیے, کب تک تیری غلطیاں بھگتوں گا میں, کتنا بھگتوں. تو حضرت شیخ کے والد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مولانا یحییٰ صاحب. تو حضرت کے والد نے کیا فرمایا کہ میاں جتنی اپنی اللہ سے بھگتوانی ہو اتنی اس کی بھگت لے, جتنی تجھے اللہ سے اپنی بھگتوانی ہے اتنی اس کی بھگت لے. جو کسی جب کسی انسان کو غصہ آئے اور اس کو اتنی قدرت ہو کہ اپنے غصے کو وہ نافذ کر دے, لیکن پھر بھی نافذ نہ کرے, اللہ کے لیے اس غصے کو پی جائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے دروازے میں اس کے لیے کھول دیتا ہوں. یہ غصہ آج کیا ہے, غصے کے اندر مار دیا, غصے کے اندر قتل کر دیا, غصے کے اندر جو ہے فلانے مسلمان کو قتل کر دیا. یہ غصہ خراب چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کو غصہ ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے ایلوا اتنی کڑوی چیز ہے کہ اگر ایک ڈرم شہد کے اندر ایک قطرہ ایلوے سے ڈال دیا جائے تو پورا شہد کا ڈرم جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے, اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قطرہ ایلوے کا شہد میں ڈالو جتنا وہ کڑوا ہوگا. اسی طریقے سے غصہ مومن ایمان کا ایمان کو اس طریقے سے خراب کر دیتا ہے, اسی لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے, دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, حضرت کیا تین دروازے تھے سامنے, تو حضرت درمیانہ جو دروازہ تھا اس کی سیٹ میں بیٹھتے تھے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جب کوئی سامنے سے آتا تھا, فرمایا میں اس کے وہاں سے لے کر میرے تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ اس کی ساری بیماریاں مجھ پر کھول دیتے تھے, کہ اس کے اندر رجب ہے, کبر ہے, غصہ ہے, کیا کیا ہے اس کے اندر, وہ ساری چیزیں میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کھول دیتے تھے. لیکن فرمایا یہ غیب کا علم نہیں تھا, فرمایا یہ ایک تجربہ تھا. اب ایک انسان سمجھے کہ یہ تو غیب کا علم ہو گیا کہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی, فرمایا غیب کا علم نہیں. اور دادا نے اس کی عجیب مثال دی, فرمایا کہ جو شخص جانور پالتا ہے اس کے سامنے آپ جانور کو لائے, وہ جانور کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ کتنے دانت کا ہے, کتنے عمر کا ہے, کس نسل کا ہے. تو فرمایا کیا اس کو علم غیب ہو گیا؟ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں, اس کا تجربہ اتنا ہو گیا. تو حضرت حکیم الامت نے جو اپنا واقعہ بیان فرمایا, فرمایا تجربہ اتنا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر کے بتا دیتے تھے. ایک نواب صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے حضرت کی منمت کے بعد, اپنے صاحب خادم لائے اس کے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا, فرمایا حضرت بیعت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا ابھی تو وقت نہیں ہے, کرتا ہوں بیعت, اپنی یہ کس لیے لائے ہو؟ فرمایا حضرت خادم میں مٹھائی کا مٹھائی لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے. فرمایا ٹوکرا یہی رکھوا دو, خادم کو واپس بھیج دو. حضرت کیسے آپ کی مرضی, کہا بھائی ٹوکرا رکھ دے تو چلا جا. حضرت جب وہاں سے بعد سے فارغ ہوئے دوسرے قصبے میں جانے لگے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں تو وقت نہیں ہے میرے پاس, اگر بیعت ہونا ہے تو دوسرے قصبے تک آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. اب وہ نواب صاحب سر پر ٹوکرا رکھے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور حضرت جان پوچھ کر بازار سے لے کر کے جا رہے ہیں. دوسری جگہ گئے, حضرت نے وہاں بھی یہی کیا, فرمایا یہاں وقت نہیں ہے بھائی، تیسری جگہ چلے وہاں بیٹھ کر لوں گا آپ کو. تیسری جگہ جب پہنچے وہاں بھی بیٹھ نہیں کیا، چوتھی جگہ جب پہنچے تب حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ بیٹھ ہو جائیے. فرمایا جو چیز میں نے آپ کے اندر دیکھی تھی آتے آتے ہی تکبر، جس کا علاج سالوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالی نے آپ کا علاج گھنٹوں کے اندر کرا دیا. اب کیوں، معمولی بات ہے، نواب سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر کے ایک مولوی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا جو تکبر جس کا علاج سالوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اس تکبر کا علاج آپ کا گھنٹوں کے اندر کر دیا. یہ تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ سب کہاں جا کر کے نکلتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے نکلتے ہیں. ان بیماریوں کا علاج، کینسر، ٹی وی، بلڈ پریشر، ان کا علاج کے لیے جس طرح اسپتال کھلے ہوئے ہیں، آغا خان کوئی جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے علاج کرانے، تو دوستو روحانی بیماری کے علاج کے لیے یہ خانقاہیں کھلی ہیں اور اللہ والے ان کے ڈاکٹر ہیں. وہاں جائے طبیب روحانی سے، اس سے رابطہ کرے، اپنا علاج بتائے، اپنا مرض بتائے، جو وہ علاج بتائے اس علاج کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ اپنے عشاق کی فہرست میں جو علامتیں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ علامتیں پیدا فرما لے. کاشف انور صاحب کو سر میں کینسر ہے اور آئی سی یو میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ شفا کلیہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا میری بیٹی کا رشتہ طے ہے لیکن شادی میں رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ غیر سنگھ کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پرویز محسن دماغ میں ٹیومر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے شوگر گردے کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ فلیٹ کے سلسلے میں چار مقدمات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مقدمات میں آسانی فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نورین فاطمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائے، نیک رشتہ مل جائے. آمین، اللہ تعالیٰ نیک رشتہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وقت جو شاخ کی علامتیں بیان ہوئی، اللہ یہ سب تمام علامتیں ہم تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرما اور ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلاۃ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس وقت امت مسلمہ جن مشکلات میں مبتلا ہے، یا اللہ اس وقت مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان کے نازل کردہ حکمران، یا اللہ جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے، یا اللہ ان حکمرانوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان ظالموں سے ہم کو نجات عطا فرما اور نیک حکمران ہم کو عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کے ساتھ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رسم انتظام فرما، یا اللہ جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی اور برکات عطا فرما اور ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دوستوں کی صفوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ میرے دادا کو اور میرے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور یا اللہ جو مشکلات ہیں، یا اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان تمام مشکلات کو حل فرما اور آسان فرما. یا اللہ غیب سے اذان فرما، غیب سے انتظام فرما. یا اللہ جو حاسدین کے حضرت سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا. یا اللہ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك واعداء المسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شمل لهم اللهم دمر ديارهم اللهم مزق دمعهم اللهم حرق بيوتهم ومالهم وأولادهم يا الله يا هاني والحاضرين حاضرات يا الله كسي يكو بمحلول نفرما ميرد عذاك بركسة يا الله سبق نسبة أولياء صديقين كي خط منتالك ما شاده اپنے دوستوں کی صفوں میں شامل فرما يا الله ہمیں اپنے دوستوں کی صفوں میں شامل فرما اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.